فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولحم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عاجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا وفي آية أخرى قال سبحانه وتبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صلوات آج کی یہ مجلس ہمارے سلسلے کی دوسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان دنیا و آخرت, اور جو آیات میں نے انتخاب کی, دو آیتیں انتخاب کی. پہلی آیت سورہ حدید کی 20ویں آیت, جس کی ابھی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا, اور دوسری آیت سورہ قصص کی 83rd آیت کے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. کل کی گفتگو ان دو سوروں کی ابتدائی تفسیر کے طور پر پہلے ترجمہ پیش کیا گیا. جان لو کہ بے شک نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل, تماشا, زینت اور آرائش, آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا, مال اور اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا. یہاں تک میں نے ترجمہ کیا تھا فقط, اور باقی کا آج کے لیے رکھ دیا تھا. آیت آگے بڑھتی ہے کہ غیثن کا مثل غیثن, یہ اس بارش کے مانند ہے دنیا کی زندگی. آیت آگے بڑھ رہی ہے, یہ اس برسات کے پانی کے مانند ہے کہ جس کے نتیجے میں کھیتی لہلہاتی ہے, اور اس کھیتی کو دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے, اسے پسند آنے لگتی ہے, کچھ مہلت نہیں گزرتی کہ اس کا رنگ بدلتے بدلتے پیلا ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھوسے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور یاد رکھ لینا کہ پھر دنیا کی زندگی میں کیونکہ بقا نہیں ہے تو آخرت کی طرف ذہن کو آیت لے جاتی, وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور جب یہ دنیا فنا کی طرف آتی ہے اور ختم ہو کر بھوسے میں تبدیل ہو جاتی ہے, یا تو انسان کو دفنا دیا جاتا ہے تو خاک میں پلٹ جاتا ہے, یا پھر راکھ میں پلٹ جاتا ہے اگر اسے جلا دیا جائے, بالآخر کوئی نہ کوئی خاک والی ہی شکل اس کی اختیار ہو جاتی ہے. جس طریقے سے یہ لہلہاتی کھیتی کہ جو انسانوں کو بھاتی ہے, اس کو دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے. لفظ استعمال کفار کیا گیا ہے, کافر یا کفار جمع ہے کافر کی, کسان کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. ہم وہ انسان کو کافر کہتے ہیں جو ایمان کو اپنے جو ذاتی فطری ایمان کو ہے اس کو چھپاتا ہے, اس لیے اسے کافر کہا جاتا ہے. اس میں کوئی توہین نہیں ہے کہ جو ظاہر کرنا تھا اسے فطری ایمان, ہر انسان کو خلق کیا گیا ہے توحید پر, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ اللہ کے بنانے کا طریقہ، بنوٹ کا طریقہ، کہ جس پر اس نے تمام انسانوں کو، کچھ کو نہیں تمام انسانوں کو، ولا تبدیل لخلق اللہ ولا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی خلقت میں نہ تبدیل ہونے والی ہے نہ اس کی سنتیں بدلنے والی ہیں. تو یہ محکم فطرت سے جب ہٹتا ہے اور اپنے ایمان میں حقیقی کو چھپا دیتا ہے، دنیاوی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر انسان سے شکایت ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے، جمع کفار. یہاں پر وہی کسان کے معنی ہے کہ وہ کھیتی جو لہلہاتی ہے وہ کسان کو بہت پسند آتی ہے، مگر کچھ ہی مدت میں اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، بھوسے میں تبدیل ہو جاتی ہے، فوراً آئے تبھی ختم نہیں ہوتی. وہ فی الآخرت عذاب شدید، اور پھر آخرت میں عذاب شدید ہے، یا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اس کی طرف سے رضایت ہے. مومن کا نتیجہ بھی وہی ہونے والا ہے بدنی طور پر، کافر کا نتیجہ بھی وہی ہونے والا ہے بدنی طور پر. سب مٹی میں جانے والے ہیں، سب مٹی سے بن کر آئے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، سب کو مٹی سے بنایا، سب انسانوں میں وہی فطرت رکھی، سب انسانوں میں وہی فطرت رکھی. نہ بنوٹ میں فرق ہے نہ فطرت میں فرق ہے، رنگوں میں زبانوں میں فرق ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ فرق جو ہم تمہارے درمیان رکھے ہیں یہ ہماری نشانیوں کا ہے، نتیجہ ہے تمہاری مختلف زبانیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ تمہارا الگ الگ رنگ اور روپ کا ہونا. قرآن اس کی مثال پتھروں سے دیتا ہے، کچھ پتھر ایک رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ لال ہوتے ہیں، کچھ سفید ہوتے ہیں. یہ مختلف رنگ جو تم اپنے دیکھ رہے ہو یہ کلائمیٹ کے نتیجے میں ہیں، یہ موسم کا نتیجہ ہے، سردی اور گرمی اور جغرافی کے نتیجے میں یہ رنگ اور روپ بدلتے جاتے ہیں. اس کو تم بنیاد نہ بنانا. بنیاد تمہاری جس پر میں فخر کرتا ہوں، تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ تمہاری روح ہے کہ جو میں نے تم میں پھونکی ہے. یہ بدن کے رنگ روپ صورت سے شکل سے کوئی اور عنوان سے کوئی معنی نہیں رکھتا، نکلتا ہے ختم ہو جاتا ہے. مولا کا قول ہے انسان کس بات پر کر رہا ہے، اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، جس کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے اور جس کا خاتمہ ایک مردار جانور کی شکل میں ہوتا ہے، جس کی کھال بھی کام نہیں آتی. دوسرے جانور کچھ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی کھال کام میں آ جاتی ہے، انسان اس قسم کا جانور ہے کہ کوئی بھی چیز کام میں نہیں آتی. تو آخرہ جیفا، اس کی آخرت. تو اکڑ کس بات پر ہے؟ تو بزرگی کہاں سے آئی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے جو بزرگی کا عنوان دیا ہے، اپنے آپ کو تمہیں خلق کرنے کے بعد کہا ہے کہ میں بہترین خالق ہوں، اس کی بنیاد تمام کی تمام تمہاری روح کی طرف پلٹتی ہے. آیت کی ابتدا اگر ہم دیکھیں، نہیں جان لو کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، زینت، تفاخر، اکڑنا ایک دوسرے پر، تکاثر ایک دوسرے پر، زیادہ سے زیادہ مال و دولت کی کوشش میں، اولاد کو بڑھانے میں لگے رہنا، یہ اگر حیات دنیا ہے تو جانوروں سے تمہاری کیفیت بدتر ہے. کل کا خلاصہ میں نے کرتے ہوئے آج کچھ چیزوں کو اضافہ کیا ہے، اسی بات کو لے کر آگے بڑھوں گا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. انسان جب کسی چیز کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کو کلاسیفائی کرتا ہے، لیول بناتا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے اس کو ڈیٹرمن کرتا ہے، اور سب سے پہلی چیز جو انسان کو بچپن میں ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی ابتدائی ضرورتیں. پیدا ہوتے ہی بچہ دودھ کے لیے روتا ہے، اس کی بھوک کا اعلان اس کا رونا ہوتا ہے. उसको पता है अगर मैं भूखा हूं तो मुझे फकत रोने की जरूरत है, मुझे दूध दे दिया जाएगा। वहां से शुरू होता है सिलसिला, इब्तिदा पैदा होने के दिन से ही पैदा रोते हुए होता है। अगर नहीं रोता है तो मारकर उसको हाथ से हिलाकर कोशिश करते हैं कि उसमें अगर हयात है तो रोएगा। तो रोना पहली जबान है, रोना पहली जबान है बच्चे की। हमारी जबान नहीं जानता, वो तो सीखेगा आगे बढ़ते बढ़ते, लेकिन अपने मर्जी को रोकर बयान कर देता है। तो जरूरत जुड़ जाती है, जरूरत है तो रोना शुरू करता है, हयात है तब रोना शुरू करता है। हयात है तो जरूरतों पे जरूरतें बढ़ती जाएंगी। आपको ताजुब होगा, इंसानी जबानें भी इंसान की जरूरत के मुताबिक बढ़ी हैं। इंसान की जबानें भी इंसान की जरूरत के मुताबिक बढ़ेंगी, बढ़ी हैं। आप अगर गौर करेंगे, जितने भी माना हैं कि जिसके हम शरीयत में माना मफहूम करते हैं, जैसे लफ्ज तकवा है, लफ्ज तकवा है, लफ्ज तकवा जो इस्लाम में तकवा कहा जाता है, परहेजकारी, जिसमें इंसान को गुनाहों से अपने आप को बचाना होता है, ये इब्तदाई माना लफ्ज के नहीं है। इब्तदाई माना उस घोड़े की चाल के है जो एहतियात से पथरेली जमीन पर चलता है ताकि उसको नुकसान ना होने पाए, उसका पैर जख्मी ना होने पाए, क्योंकि उसका पैर का जख्मी होना उसकी वैल्यू को खत्म कर देता है। जो घोड़ा दौड़ नहीं सकता, बराबर चल नहीं सकता, उसको कोई पालता नहीं है, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो उसके लिए तकवा हयात और मौत का सवाल था। उसी तसव्वुर को दीन ने कबूल किया, दीन ने अपने में लाया कि तुमको भी अपनी हयात का और मौत का ख्याल होगा ना। तो हां होगा। कौन सी हयात? बोले जावेदाना, वो हयात जो हमेशा रहने वाली है। तो बोले इसी को भी अब ये माना देना शुरू करो, तुम्हारा तकवा तुम्हें हयाते जावेदा अता करेगा, इमॉर्टल कर देगा तुमको। तो ये माना घोड़े से लिए इंसान पर अप्लाई किए जाने लगे। तो इंसान की जबान का आगे बढ़ना इंसान की जरूरत का ताबे रहा। जब तक के इंसान को जरूरत महसूस नहीं हुई तब तक वो लफ्ज बनाया नहीं गया। मॉडर्न वोकैबुलरी को भी अगर आप लोग देख लें तो मॉडर्न वोकैबुलरी में भी जो अल्फाज नए नए आ रहे हैं, हमारी आपकी जरूरत को मद्देनजर रखे आ रहे हैं। जरूरत होती है, बच्चों को आसान मिसाल दे दूं, सेल्फी बहुत ही नया लफ्ज है, सबको आजकल शौक हो गया है सेल्फी का। पहले यह लफ्ज नहीं था अंग्रेजी जबान में, आज से 20 साल पहले सेल्फी कोई लफ्ज नहीं था, कई और लफ्ज अल्फाज जो नहीं थे तो आने लगे। क्यों? कि लोग इतनी अपनी तस्वीरें खींचने लगे मोबाइल फोनों से और आम होने लगा, तो उसका मफहूम जो है, क्योंकि जीनत का यह भी एक शक्ल बन गया है, अलग अलग तरीके की तस्वीरें खींचते जाओ और पोस्ट करते जाओ, हजारों लाखों लोगों के पास पहुंच जाती हैं एक ही वक्त में, ताकि हम अपने आप को नुमाया कर सके। खुद नुमाई इंसान की एक कैफियत बन गई, खुद नुमाई इंसान की एक कैफियत बन गई, अल्फाज बनते गए। अब सवाल यह है कि यह इंसान की जो जरूरत है, मादी जरूरत, खेल की जरूरत, तमाशा करने की जरूरत, लहवन, जीनत करने की जरूरत, तफाखुर करने की जरूरत, आपस में एक दूसरे पे फख्र करना, या फिर कसरत मालो दौलत, इसी दायरे में अगर रह जाती तो कोई दीन ना आता होता। ये दीन की आप जो बातें सुन रहे हैं, नमाज, रोजा, हज, जकात, ये कोई भी लफ्ज अपने हकीकी माना पर नहीं है, दूसरी चीजों से लेकर इनको माना दिए गए। हज, खस करने को बोलते हैं, इरादा करने को। अब वो खास इरादा जो हम खाने काबा को जाकर खास मरासिम अदा करते हैं, उसके ऊपर इसका इतलाक होने लगा, इस पर वो अप्लाई होने लगा। तो अगर हम इंसानी जिंदगी को नजदीक से अगर मुशाहिदा करेंगे तो उसकी जिंदगी एक कैफियत रखती है जो मादी कैफियत से, मेटीरियल कैफियत से बढ़ते 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 वो मजहबी आइडियाज को कबूल करना शुरू करती है। जिसकी जिंदगी मजहबी आइडियाज को कबूल नहीं करती, جس کی زندگی مذہبی آئیڈیاز کو قبول نہیں کرتی، قرآن کہتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کے پاس نماز جیسی چیز کا معنی مفہوم نہیں رہتا، تقویٰ جیسی چیز کا معنی مفہوم نہیں رہتا، روزہ جیسی چیز کا معنی مفہوم نہیں رہتا، کوئی بھی اعلیٰ چیز زکات خمس جو بھی آپ لگائیں اس کو وہ معنی کرنے سے قاصر رہے گا، اس لیے کہ وہ اس سے اپلائی نہیں ہوتی، اس کی زندگی ان پانچ چیزوں میں جو قرآن نے بتلایا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اسی تک محدود ہو جاتی ہے، اس کے آگے بڑھتی نہیں ہے۔ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے ہماری یاد سے غفلت کی اس کی زندگی کو ہم نے تنگ کر دیا۔ زندگی تنگ کے میں ہو گئی، مادے میں تنگ ہو گئی۔ مادہ کیا چیز ہے؟ مادہ وہ چیز ہے کہ جو انسان میں اور جانور میں مشترک ہے، کامن ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کو جانور کی زندگی سے ایک برابر کر لیا اور اس بات سے راضی ہو گئے کہ ہماری زندگی جانور والی زندگی جیسی اگر ہو جائے تو ہم زیادہ صلاحیت کیونکہ رکھتے ہیں، وہ ایسے ہی گھاس چر لے گا، ہم اس کو پکا کر کھائیں گے، مختلف لذات اس میں بھریں گے، الگ الگ طریقے کے پکوان ہم اس کھائیں گے، اور زندگی کو کھانا پینا اور عیاشیوں کے جو مختلف اور طریقے ہیں ان پر توجہ کریں گے، زینت کی انتہا کر دیں گے، جس میں ہزار لوگوں کا پیٹ بھر جاتا اس کو ہم ایک غذا میں اتنا پیسہ خرچ کر دیں گے، اپنی ایک غذا میں۔ وہ ہیں ایسے ہوٹل کہ ہزار آدمی کا جس میں پیٹ بھر جائے وہ ایک آدمی کے کھانا ایک وقت کا اتنے میں دیتے ہیں، ہم کیسے ہو جائیں گے؟ ہم کو آپ جانور کہتے ہیں، ہم جانوروں کو کوسوں پیچھے چھوڑ دیں گے کھانے کے معاملے میں۔ سچ مچ ایسا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے سچ مچ ایسا کرو گے؟ الذین کفروا یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لهم، وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، اپنی روح کے معنی نہیں سمجھتے، وہ لوگ جانوروں جیسا کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم لذات مادی کی بات کر رہے ہو نا، لو تم کو دیتا ہوں، کھاؤ جتنا کھاتے ہو کھاؤ، اس کے بعد دیکھو تمہارا کھانا جانوروں جیسا ہو جائے گا، جانور کے لیے کھانا اس کی زندگی کا سب سے مہم حصہ ہوتا ہے، اس کا کنزمپشن اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر ہمارا کھانا ہم کو ڈیفائن کرنے لگے، ہمارا مانا کرنے لگے، ہمارا کپڑا اگر ہم کو ڈیفائن کرنے لگے، اگر ہمارا گھر ہم کو ڈیفائن کرنے لگے، ہماری سواری ہم کو ڈیفائن کرنے لگے، تو فقط ہم اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو مادی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم اپنی عقلوں کو کام میں لا کر اس کو حیوانوں کے مقابل میں اونچا کر لیں گے، کوانٹیٹیٹیولی اور کوالیٹیٹیولی، کوالٹی کے عنوان سے، کیفیت کے عنوان سے اور مقدار کے عنوان سے۔ لیکن جو چیز جانور کو حرکت دیتی تھی وہی چیز ہم کو حرکت دے گی یہ سب کرنے میں، اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ میں زیادہ صلاحیت ہے، آپ نے زیادہ لیول پر کر لیا، اس میں کم صلاحیت تھی، اس نے کم لیول پر کر لیا، لیکن آپ کی صلاحیت کو جو چیز حرکت دیتی ہے اور اس کی صلاحیت کو جو کم صلاحیت کو جو چیز حرکت دیتی ہے، وہ دونوں یہ ایک ہی ہیں، دنیا کی بقا، اس سے زیادہ فائدہ پہنچا لینا اپنے آپ کو، اس سے کوئی چیز الگ نہیں ہے۔ سلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ تو ہو کیا گئے؟ وہی جو جس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا، ان کو عقلیں دی گئی تھی، انہوں نے اس سے کام نہیں لیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کل میں نے آیت پڑھی تھی، لہم آیون لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانام بل هم اضل، اولئک هم الغافلون، یہ آیت میں نے کل پڑھی تھی، دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ پھر وہی بات ہے، سوچنے کی صلاحیت تھی، کام میں نہیں لائی، پورے پوری طریقے سے کام میں لائی، पहले बैलगाड़ी पे जाते हैं, आज रॉकेट हमारे पास है, सैटेलाइट हमारे पास है। सुनने की सलाहियत थी, उसको काम में नहीं लाया। कहा कि अब तो दूर दूर की आवाजें हम सुन लेते हैं, हम तो दुनिया के घूमने की आवाज को भी रिकॉर्ड कर लिए हैं, हम तो सुन ही रहे हैं, हमको तो सुनना आता है। देखना, दूर का देखना भी हमने सीख लिया टेलीस्कोप के जरिए से, नजदीक का हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बना लिए जिससे हम बारीक से बारीक जर्रात को देखने की सलाहियत पैदा कर लिए हैं। और जो चीज अक्ल के जरिए से समझ में आती है उसको देखने के बाद उसके जरिए से जो माना निकालना है अक्ल का, हमने वो माना भी निकाल लिए, हमने वो माना भी निकाल लिए। तो अब जब हम इतनी बारीकियों तक देख लिए हैं तो फिर हम जानवर कैसे हो गए, हम जानवर जैसे कैसे हो गए, उससे बदतर कैसे हो गए, आप बतला दीजिए। किसी जानवरों की बस्ती में किसी कमजोर जानवर को भूखा छोड़ दिया जाता, भूखा नहीं छोड़ा जाता। जंगली कुत्तों को, एक मंदे को 2 साल की मुद्दत तक फॉलो किया गया अफ्रीका में, जहां पर एक जंगली कुत्ता उनका इस बुरी तरीके से जख्मी हो गया था कि उसको अब दौड़ना नहीं हो सक रहा, वो दौड़ नहीं सकता था, वो लंगड़ लंगड़ कर चलता था। 2 साल तक उसको फॉलो किया गया, वो मंदा दूर तक जाकर रुक जाता, जहां तक उसकी नाक काम करती, वो उनकी सूंघ सकता था, वहां रुक जाते, वो हल्के हल्के लंगड़ता लंगड़ता उनके पास तक पहुंच जाता। 2 साल तक जिंदा था, शिकार नहीं कर सकता था। वो लोग शिकार करते थे, उसका हिस्सा उसके लिए छोड़ देते थे, उसका हिस्सा उसके लिए छोड़ देते थे। जब उसका हिस्सा उसके लिए छूट जाता, वो खा लेता, फिर साथ हो जाता। जरूरत नहीं थी, एक दिन में वो लोग उसको छोड़ के निकल जा सकते थे, वो भागने वाले जानवर होते हैं। ये कुत्ते, जंगली कुत्ते, कि जो कितना भी बड़ा जानवर हो उस पर हमला करने से नहीं डरते। शेर पर हमला कर देते हैं, बबर पर हमला कर देते हैं, हाथी पर हमला कर देते हैं, वो डरते नहीं। इतने हैं ताकत का उनके पास कोई तसव्वुर नहीं है अपनी ताकत के मुकाबले में जब वो ग्रुप में होते हैं। वो कुत्तों के दिल में ये कहां से आ गया? बड़बागल के लिए कहते हैं, कोई बड़बागल को अगर रात में खाना पेट भर मिल जाए और वो अगर दूसरी बड़बागल को देखे कि उसने कुछ नहीं खाया है, और क्योंकि उड़ने वाले जानवरों की गजा उनके बदन के वजन उतनी होती है, और उनको अगर एक दिन पूरी गजा जितनी उनकी जरूरत होती है, जब वो उड़ते रहते हैं शिकार की कोशिश करते हैं, इतनी जरूरत पड़ती है कि वो दूसरे दिन तक जिंदा बाकी नहीं रहते, उनको अगर गजा ना मिले कुछ, वो पेट की गजा निकाल कर दे देती है दूसरी बड़बागल को जिसको कुछ नहीं मिला। मेरा पेट भर चुका था, उस पेट की गजा को निकाल कर दूसरे को दे देना ताकि मैं भी बाकी रह जाऊं और वो भी बाकी रह जाए। अब समझ में आने लगा कि हमारे लिए कितनी बड़ी जरूरत है अपनी जिंदगियों को किसी कानून की बुनियाद पर लाए। और अल्लाह जिसने हमें बनाया उसने ये बात हमको समझाकर दुनिया में भेजा, ए बतु मिन्हा जमीयन बाजुकुम लिबाज़ अदू, कुरान की आयत है, आदम ओ हव्वा निकलो इस जन्नत से, तुमने मुखालफत की थी ना, निकलो इस जन्नत से, जाओ अब इस जो जगह पर ठिकाने पर तुमको हमने आसानी से खाना दे दिया था। जन्नत का मतलब बाग होता है अरबी जमान में, जहां पर साया साया होता है। तो पहली जगह जहां पर रखा गया था, आदम को तो बनाया गया था दुनिया में भेजने के लिए, तो दुनिया में जो भेजा गया वो जन्नत ही थी, जिस मकाम पर उनको समझाया जा रहा था कि तुम्हारी खूबी क्या है और तुम्हारी कमजोरी क्या है। कुरान की आयतों से ये बातें वाजे तौर पर निकल जाएंगी। तो ये एक आजमाइश का दौर था, पहली आजमाइश में शैतान के सामने इन्होंने हथियार डाल दिए, उसने एक ही बात कहा कि हमने तुमको वो रास्ता बताया है कि तुम अल्लाह के ऊपर अब ज्यादा अपने भरोसे को मत रखो, ये दरख्त तुम्हारे लिए हमेशा की जिंदगी का जामिन है। जिस दरख्त से अल्लाह ने कहा था इसके करीब न जाना, शैतान ने कहा तुम अगर ये दरख्त کے قریب جاؤ, اس کا میوہ کھا لو نا, تو اس کے بعد تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہو جائے گی, پھر تم کو کسی پہ توکل کی ضرورت نہیں پڑے گی. انسان اللہ کا بنایا ہوا اللہ سے فرار کرنے کی ٹھان لیا, ہوا کیا, اس جنت سے نکالے گئے, اور یہ کہہ کر نکالے گئے بعضکم لبعض عدو, تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. کوئی جانور اس طریقے سے نہیں نکالا گیا, تمہارے میں ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا, مگر وہ کہ جو میری ہدایت جو پیش کی جائے گی اس تک بھیجی جائے گی اس سے فائدہ اٹھا لے تو وہ بچ جائے گا, اپنی زندگی کو برائی سے بچا پائے گا. قرآن کی آیتیں اس کے ذیل میں بہت آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں پر انسان کا اللہ پر ٹکنا اتنا ضروری ہے کہ اگر وہ فرار اختیار کرتا ہے تو سوائے اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو تباہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. ظاہری طور پر یہ نظر آتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کر رہا ہوں. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. ظاہری طور پر یہ نظر آنے لگتا ہے کہ میں کچھ اپنے لیے کر رہا ہوں بغیر اللہ کے, انسان روحی طور پر اندھا ہو جاتا ہے, روحی طور پر بھیرا ہو جاتا ہے, روحی طور پر عاقل باقی نہیں رہتا. یہ ایک دنیا ہی الگ ہے جو انسان کو ڈیفائن کرتی ہے. جب ہم نے یہ بات مان لی کہ نہ ہمارا مال, نہ ہماری اولاد, نہ ہمارا گھر, نہ ہمارے کپڑے, نہ ہمارا خاندان, یہ کوئی بھی چیز ہم کو ڈیفائن نہیں کرتی, تو پھر کیا ہے وہ جو ہم کو ڈیفائن کرتا ہے؟ آیت یہاں پر آ کر ما خلقت الجن والانس الا لی یعبدون والی آتی ہے. ہم نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. یہ انسان کی خلقت ہی اس دنیا میں اس لیے ہے کہ یہ دنیا کو سمجھے. روح دنیا کے لیے نہیں بنائی گئی ہے, روح دنیا کے لیے نہیں بنائی گئی ہے, روح بنائی گئی ہے دنیا کو بنانے کے لیے. توجہ کا محتاج ہوں, روح بنائی نہیں گئی دنیا کے لیے, انسان نہیں بنایا گیا دنیا کے لیے, انسان بنایا گیا ہے دنیا کو بنانے کے لیے, فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ مادے پر کیسا کنٹرول کیا جاتا ہے, مادے کو کیسے اپنا پابند کیا جاتا ہے. نہ خود مادے کا پابند ہو جانا, نہ خود مادے کا پابند ہو جانا, جو مادے کا پابند ہو جاتا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین کی آیت اس پر صادق آتی ہے, ہم نے پھر اس کو پست سے پستر درجے تک پہنچا دیا جو کوئی جانور نہیں کرتا. آج اتنی دولت کے باوجود بھوک ہے, فقر ہے, فاقہ ہے, جن کو علاج کی ضرورت ہے ان تک علاج نہیں پہنچایا جا سک رہا ہے. حکومت غریبوں تک کھانا پہنچانے کی, غریبوں تک علاج پہنچانے کی بات نہیں کرتی, 5 ٹریلین کی اکانومی کی بات کرتی. آپ 5 ٹریلین کی اکانومی ضرور بنائیے گا لیکن اگر اس میں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس نہیں ہے, اس میں اگر ارب پتی اور ارب پتی بنتے جائیں گے اور غریب بنتا جائے گا تو وہ $5 ٹریلین کی اکانومی سے کس کو فائدہ ہوگا؟ جو پیسے والا ہے اس کو پیسہ دکھاوے کے لیے چاہیے, جو غریب ہے اس کو بقا کے لیے چاہیے. تم کسی کی بقا کو نہیں سمجھ سکتے. دوسرے کی زینت 700 کروڑ روپے خرچ کر کر ایک شادی کرنے والے کے لیے تمہارے پاس عزت بھی ہے, مقام بھی ہے, یہ کون سی فکر ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی سیاسی روش ہے کہ جہاں پر انسان کی بقا کو توجہ نہیں دی جا سکتی ہے, کچھ لوگوں کی ادا کو توجہ دی جا سکتی ہے؟ اتنے بھی ہم گر سکتے ہیں, اور ہم میں سب میں وہ چیز موجود ہے. یہ بھول جائیے کہ کوئی برا ہوتا ہے اور ہم تو اچھے ہیں, ہم تو پیدائشی اچھے ہیں. ہم سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اتنے اچھے ہیں تو پھر آپ کو ہم کو اللہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ہم اتنے ہی اچھے ہیں تو پھر ہم کو اللہ کے اور اس کے دین کے, اس کے پیغمبر کے, اس کے ائمہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم اتنے اچھے ہو گئے کہ ہم ان سے سیکھنے کی جگہ ہم ان سے فقط خوشیاں اور غم کا رابطہ رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے امام سے ہمارا رابطہ خوشی اور غم کا ہو کر رہ گیا ہے, مجلسوں اور جشنوں کا ہو کر رہ گیا ہے, جبکہ وہ ہماری حیات کے لیے کام کر رہے ہیں, ہماری زندگی کو بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم کو معلوم ہے زندگی کیسے بنائی جا سکتی ہے. سوال یہی ہوگا, کون سی زندگی کی بات کر رہے ہو؟ تم نے زندگی کو سمجھا ہی کیا؟ تم نے زندگی کو سمجھا ہی کیا؟ کل کی مجلس میں انشاءاللہ اس پہ اور تفصیل بھی طور پر بیان کروں گا کہ انسان زندگی کو سمجھتا کیا ہے, زندگی کو سمجھتا کیا ہے. زندگی کو یہی سمجھتا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے, یعنی خدا سے ہٹ کر. یہی آیت کی ابتدا جو ہم نے پیش کی, اور دوسری آیت تلک الدار الاخرہ, وہ آخرت کا گھر, وہ آخرت کا گھر, عنوان کی جو دوسری آیت تھی سورہ قصص کی. وہ دوسری آیت کا جو مفہوم ہے وہ صاف ہے, وہ آخرت کا گھر ہم نے قرار دیا ان کو کہ جو کیا کرتے ہیں, نہ دنیا میں بلندی چاہتے ہیں, جو نہیں چاہتے 700 کروڑ کی شادی کروائیں اور نہ ہی فساد کروائیں, وہ نہیں چاہتے, ان کو نہیں چاہیے. بادشاہ بھی بن جاتے ہیں, آدھی دنیا پر اگر حکومت بھی کرتے ہیں, تو جب کوئی اچھی چیز سامنے آتی ہے تو یتیم یاد آ جاتا ہے, خود نہیں کھا کر اس کو پہنچا دیتے ہیں. غذا کو اتنی محدود کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر حجاز میں یا یمامہ میں اگر کوئی بھوکا ہو اور علی تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے, انسان اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کی بھوک کی پریشانی میں پریشان رہتا ہے. دنیا میں اتنا ہے کہ ہم اپنے سب بھائیوں کو کھانا دے سکتے ہیں, دنیا میں اتنا ہے کہ ہم سب اپنے بھائیوں بہنوں کو علاج فراہم کر سکتے ہیں, دنیا میں اتنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک معیار تعلیم کا دے سکتے ہیں. اگر آپ دنیا کے ریسورسز کو دیکھ لیں, لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جس کا پیٹ اللہ کے تصور سے نہیں بھرتا وہ پیٹ بھرتا ہی نہیں, جس کا پیٹ اللہ کے تصور سے نہیں بھرتا اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں, اور جس کا پیٹ اللہ کے تصور سے بھرتا ہے بھرنے سے پہلے بھر جاتا ہے, بھرنے سے پہلے بھر جاتا ہے. اس لیے معمولی غذا پر ہمارا مولا اکتفا کرتا تھا, ہمارا رسول کہتا تھا الفقر و فخری, میری تنگ دستی, میری پاورٹی میری اکڑ ہے, میں بھوک میں اپنی بھوک کو اپنی اکڑ کہوں گا. پیٹ بھرے اپنے پیٹ بھرے پن پر اکڑتے تھے, رسول ہمارا اپنی بھوک پر اکڑتا تھا, میں اللہ کے لیے بھوکا ہوں, میں اللہ کے کمزور بندوں کے لیے بھوکا ہوں. کیوں کہ میں اللہ کا پیام دینے آیا ہوں. وہ پیام کون سا پیام؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. کیوں بھیجا؟ تمام پیغمبروں کو بھیجا میں نے, کتاب کے ساتھ بھیجا, بینات کے ساتھ بھیجا, روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا. روشن دلیلیں اس لیے کہ انسان کی عقل مادے سے اٹھ کر ان کو قبول کر لے, مادے سے اٹھ کر ان کو قبول کر لے, اپنی روٹی سے اوپر اٹھ کر سوچنے لگے, اپنی ضرورتوں سے اوپر اٹھ کر سوچنے لگے کہ تو اپنی ضرورتوں کا قیدی نہیں ہے, تو اپنی ضرورتوں کا قیدی نہیں ہے، تجھ میں وہ خوبی ہے کہ جو تیری ضرورت کو چھوٹا اور دوسرے کی ضرورت کو بڑا کر سکتی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو عدالت برپا نہیں ہوگی. اگر میری ضرورت دوسرے کی ضرورت سے زیادہ مجھے نظر آ رہی ہو تو بتلائیے میں عدالت کروں گا یا نہیں کروں گا؟ میں نہیں کروں گا، کیونکہ میری ضرورت شدت سے مجھے نظر آ رہی ہے، اس کی ضرورت مجھے نظر ہی نہیں آ رہی ہے. یہ بنیاد ہے ایکسپلائٹیشن کی. ایکسپلائٹیشن کی بنیاد اندر سے انسان کے شروع ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کی آیت ہے، زمین میں اور سمندروں میں فساد پھیلتا ہے فقط اس سبب کہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے، اور یہ سب انجام جو دیتا ہے وہ اندر سے وجود میں آتا ہے، یا اس میں روح ہے یا بے روح ہو گیا ہے. بے روح انسان کو قرآن میت کہتا ہے. اے رسول، مردہ لوگ سنتے نہیں ہیں. وہ لوگ مردہ نہیں تھے، ان کو دفنا نہیں دیا گیا. مردار لوگ سنتے نہیں ہیں، زندہ سنتے ہیں. اور رسول نے جس بات کی طرف بلایا تھا وہ بات حیات دینے والی تھی. تم رسول کو لبیک کہو، اللہ کو لبیک کہو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشتی ہے. قرآن کیا ہے، رسول کو اور اللہ کو لبیک کہو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف. اگر ہم کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہماری تو حیات ہے ہی ہے، ہم کو اور کون سی حیات کی ضرورت ہے؟ ہم کو کوئی حیات کی ضرورت نہیں ہے. ہماری حیات جانوروں والی حیات ہے. ہماری جانوروں والی حیات کو انسانی حیات مت لے جانا ہے. اس لیے یہ پیغمبروں کو بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں. تو دنیا میں مادے کا زیادہ ہونا عدالت کا سبب نہیں بنے گا. 5 ٹریلین کی ہماری اکانومی ہو جائے گی، یہ عدالت کا سبب نہیں بنے گا. کرونی کیپٹلزم وجود میں آ چکا ہے. چھوٹے چھوٹے گروپ کیپٹلسٹ کے آج حکومت کو اور حکومت ان کے ساتھ مل کر ہمارے ہر شعبے زندگی کو متاثر کر رہی ہے. ہر شعبے زندگی کو، کوئی ایسا حصہ باقی نہیں رہا ہے زندگی کا کہ جہاں پر بڑے پیسے کا اثر نہ ہو. کاروبار بڑے پیسے کے کامیاب ہو رہے ہیں. قانون بڑے پیسے والوں کے لیے لکھے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کے کیسز بڑے لوگوں کے اکٹھا کر کر سمر ویکیشن میں چھانٹ کر ان کو آگے بڑھا دیا جا رہا ہے، جو آج تک نہیں ہوا کبھی. تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے. آج جو ظلم ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف، جو سب سے کمزور قوم ہے ہندوستان میں وہ مسلمان ہیں. آپ اگر سٹیٹسٹکس کو جا کر دیکھ لیں، تعلیم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، پر کیپٹا انکم کے میدان میں، سوشل انسٹیٹیوشنز کے برقرار کرنے میں اور ان کو چلانے کے میں، سیاسی ریپرزنٹیشن میں، ان تمام چیزوں میں مسلمان سب سے پیچھے ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ کے خلاصے بھی نکل آئے ہیں، آپ لوگ سب پڑھیں اور دیکھیں کہ مسلمان اس وقت ہے کہاں پر. وہ سب سے کمزور مسلمان جو شہروں میں ہائیسٹ پرسنٹیج میں جھگیوں میں رہتا ہے، سلمز میں رہتا ہے، ہائیسٹ پرسنٹیج. آپ بامبے کو جائیے، جا کے جائیے سلمز میں دیکھیے. آپ نارتھ انڈیا کو جائیے، آپ اولڈ سٹی کو حیدرآباد کی دیکھ لیجیے. پرسنٹیج آپ اگر دیکھیں گے مسلمانوں کا سلمز میں سب سے زیادہ ہے، حتی شیڈیولڈ کاسٹ اور شیڈیولڈ ٹرائبز سے. یہ رپورٹ ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ ان کا حال تو ان سے بھی بدتر ہو گیا. اور اب ان کو جب ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تو یہ کمزور کو، جو خود اپنی پیٹھ اپنی ہی کمزوری کے سبب جھکا چکا ہے، اس پر اب کوڑے مارے جا رہے ہیں. उस पर कोड़े मारे जा रहे हैं कि अब तो तुझे झुकाने की भी जरूरत नहीं है, तू झुक गया है। जो झुक जाता है उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं। उसका हाथ अगर पकड़ता है तो अल्लाह वाला पकड़ता है या अल्लाह पकड़ता है, या अल्लाह वाला पकड़ता है या अल्लाह पकड़ता है। किसी मजलूम को मजलूम रहते हुए अल्लाह को देखना पसंद नहीं है, लेकिन मजलूम से भी ये तकाजा है कि अपने आप को खाली मजलूम समझकर दब न जाए। हुसैन हमसे यही कहते हैं कि जालिम की ताकत चाहे जो कुछ हो जाए, तुम याद रखो अल्लाह के साथ हो तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करना चाहो तो अल्लाह तुम्हें मदद करेगा, तुम्हारी नुसरत करेगा और तुम्हारे पैरों को करार दे देगा। नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीन इस्तुज़ईफू फिल अर्ज़ अन नजअलहुम अइमतन व नजअलहुम वारिसीन। कुरान की आयत, हमने ये इरादा कर लिया है अल्लाह का, अल्लाह का हमने इरादा, नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीन, कि हम उन लोगों पर एहसान करेंगे जिसको दबाया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है, कुरान की आयत है, और हम उनको इमाम बना देंगे और वारिस बना देंगे दुनिया का, इस शर्त पर कि अल्लाह वाले हो जाओ। मुसलमान ने अल्लाह का साथ छोड़ दिया, अल्लाह की बात नहीं मानी, दुनिया की तरफ दौड़ता रहा और अल्लाह का नाम लेता रहा। दुनिया की तरफ दौड़कर अल्लाह का नाम लेना यह कॉन्ट्रडिक्शन है। जिससे आप दूर होते जा रहे हैं उसका नाम लेकर दूर होते जा रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि उससे करीब हो जाएं। दौड़ रहे हैं दुनिया की तरफ, पीठ की हुई है अल्लाह को और दौड़ रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर, तो फासला अल्लाह से दूर होगा या कम होगा? तो जैसे जैसे साल गुजरते गए उससे फासला बढ़ता गया, हमारी चीख वही रही, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, लेकिन भाग रहे थे अल्लाह से दूर। हमारे लीडर हमको ये याद नहीं दिला रहे थे क्योंकि उनको भी ऐसी भागती कौम को गुमराह देखकर बड़ा एक अच्छा मौका फराहम हो गया कि ये भागतों के जेब से पैसा बड़ी आसानी से निकाल लिया जा सकता है, तो कौम के लीडर भी उसी में लग गए और आपस में एक दूसरे को लड़ाने लगे। ये कमजोर तबके के लीडर कमजोरों को कमजोरों से लड़ाते रहे, वो कमजोर और कमजोर होते रहे, ये जाकर अपना रब्त जोड़ लिए ताकतवरों से। देखते जाइए क्या हो रहा है, ताकतवरों के गुलाम हो गए, कहा हम तुम्हारे हो गए, तो वो भी अल्लाह का नाम लेते हुए ये कर रहे थे। आपस में कौमों में अपनी ही झगड़ा, छोटे छोटे ग्रुपों को आपस में लड़ा देना, शिया सुन्नी के नाम पे, शिया शिया के नाम पे, सुन्नी सुन्नी के नाम पे, हर चीज हर तरीके से झगड़े में डालते गए और खुद को करीब करते गए ताकतों के। जब तक कांग्रेस थी कांग्रेस के साथ करीब होते रहे, आज बीजेपी है बीजेपी के साथ करीब होते रहे हैं। इनको अपने दाल पे रोटी मिल रही है, इनको अपने दाल पर रोटी, रोटी पर दाल मिल रही है, इनकी सैंडविच बराबर चल रही है, इनका पेट भरा हुआ है, इनकी सूरतों से आप उनके पेट भरेपन को देख सकते हैं। आवाम का क्या हाल हो रहा है, कभी मुस्लिम इज्तिमात को आप करीब से देखें, उनको एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो गया। और ये अल्लाह जानता है और ये भी जानता है कि ये सब इसलिए हो रहा है। इन उद तुम उदना, कुरान की आयत है कि अगर तुम हमसे पलट जाओगे तो हम भी तुमसे पलट जाएंगे। अल्लाह ने कोई चीज बगैर बयान किए इस कुरान में नहीं छोड़ी है, देखो देखो तुम अगर पलट जाओगे ना तो हम भी पलट जाएंगे, गलती हमने की। हमको रूह का सफर क्या होता है पता ही नहीं है, हमको रूह कैसे चलती है पता ही नहीं है, रूह की अहमियत क्या है पता ही नहीं है, रूह की दुनिया हमारी आबाद नहीं है, ये बस तबाह होने वाले बदन को अपनी जिंदगी की असास बनाकर जिंदगी करने वाली कौम, जिसको रूह की बुनियादों पर बनाया गया था। रसूल ने मुसलमानों को रूह की बुनियाद पर बनाया, अली ने मुसलमानों को रूह की बुनियाद पर बनाया, हुसैन ने अगर मुसलमानियत की बात की है तो रूह की बुनियाद पर बात की। वो रूह कहां गई, वो रूह का अंदाजा ही नहीं रहा। जब उस रूह का अंदाजा खत्म हो गया तो जो मूविंग ड्राइविंग फोर्स था वो जब खत्म हो जाएगा तो आप बोलिए कि रहेगा क्या, کسی گل میں اس کی خوشبو اگر نکل جائے گی, ایک ہی چیز اس کی اب باقی رہ جائے گی, مرجھانا. مرجھانا ہماری روح, ہماری خوشبو تھی, اور وہ خوشبو کا ہم کو کوئی سبق نہیں سکھایا کہ یہ تمہاری شناخت ہے. گل کو اس کی خوشبو سے دیکھا جاتا ہے, اس کی خوشبو ختم ہو گئی, ہماری روح کمزور پڑ گئی. اب جب روح کمزور پڑ گئی, بدن اس پر غلبہ کرنے لگتا ہے, بدنی ضرورتیں غالب آنے لگتی ہیں. اور جب جب بدنی چیزیں غالب آتی ہیں کسی سوسائٹی میں, جھگڑا بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ریسورسز ہمیشہ کم رہیں گے, خواہشات ہمیشہ زیادہ رہیں گی. زیادہ خواہشوں, کم چیزوں کا, پہلے سے ہی مسلمان تنگی میں, اس پہ سے مادی خواہشات بلند ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہوگا؟ کم ریسورس پر زیادہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے, تو جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا, فساد ہوگا یا نہیں ہوگا, وہی جھگڑا وہی فساد. ایک دوسرے کو مار رہے ہیں زمینوں کے جھگڑوں میں, چھوٹے موٹے جھگڑوں میں. نیوز پیپرز پڑھتے رہیے, آپ کو پتا چلتا ہے, 10,000 کے قرضے پر کسی نے کسی کو مار دیا, 3,000 کے پیسے نہیں دینے پر کسی نے کسی کو مار دیا. اخلاقی گراوٹیں. کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ فخر ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ دوسروں سے زیادہ قصور خود کا ہے. مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے, اوروں سے نہیں ہے. اخبار کا شعر کا ایک مصرع ہے, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے, غیروں سے نہیں ہے. جو جھک جاتا ہے اس کو تو مارا جائے گا, جو کمزور پڑ جاتا ہے اس دنیا میں اس کا ایکسپلوائٹیشن ہوگا. تو ہم نے اپنے آپ کو ایکسپلوائٹیشن کے لیے کیوں پیش کر دیا؟ فقط اور فقط اس لیے کہ ہم نے اپنا وہ سبق نہیں سیکھا. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. میں اس لیے یہ بات چھیڑ رہا ہوں کہ دین کو ایک فکر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جس کی آج کے زمانے میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ہم کو اپنے ائمہ سے جوڑتی ہے, ہمارے انبیاء سے جوڑتی ہے, 1400 سال پیچھے ہم کو لے جاتی ہے, اور وہ واقعات ہم کو متاثر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک تبرک کا ذریعہ بن جاتے ہیں, اور اس تبرک کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو چلائیں گے نہیں, ان میں برکت کا تصور لائیں گے. اللہ کا دین پورے کا پورا بابرکت ہے. آئمہ نے اس دین کو پورے کا پورا پیش کیا تاکہ اس کی برکت ہم تک پہنچے. ہم نے کہا دین الگ, آپ الگ. آپ کی برکت ہم تک پہنچ جائے, دین کی برکت رہنے دیں. ان سے وسیلہ چھین لیا اور برکتوں کا تقاضا کیا. میرے پاس پانی ہو اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ پانی کو رکھ دیجئے, بغیر اس کے ہم آپ سے سیراب ہو جائیں گے, تو میں پوچھوں گا پھر یہ پانی کس کے لیے تھا؟ تو بولے وہ آپ کے لیے تھا. تو دین ہو گیا ائمہ کے لیے, رسولوں کے لیے, اور اللہ کے لیے. اور اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ والرسول, اللہ بولا تمہارا مولا میں ہوں, تمہارا مولا رسول ہے, والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اللہ تو ولی بننے کی بات کر رہا ہے, میرا تسلط, میری اتھارٹی, میرا رسول تم پر اتھارٹی. اور پھر وہ کہ جو ایمان لاتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے, یہ تو پھر اتھارٹی کی بات ہو رہی تھی. اتھارٹی گئی کہاں؟ ولایت گئی کہاں؟ بولے ولایت کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کیا؟ ہاں ہاں, ولایت کا معنی اتھارٹی ہوتا ہے. مولا کا مطلب جو اتھارٹی رکھتا ہے. بار بار یہی ہے, اطیع اللہ اطیع الرسول اولی الامر منکم, اطاعت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی, اور اولی الامر کی. اور اولی الامر سے ہم مانا کرتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی ظالم کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا.
اللہ کسی ظالم کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا. یہاں اولی الامر ہرگز ظالم نہیں ہے, کیونکہ اگر ظالم کی اگر اطاعت کریں گے تو ہم ظلم کو اور بڑھائیں گے. ظالم ہم سے کہے گا فلاں کو مار ڈالو, ہم مار ڈالیں گے, جبکہ وہ ظلم کی بنیاد پر ہو رہا ہے. تو اللہ نے وہ ظالم کی اطاعت ہم پر لازم کر کر دوسروں پر ظلم کروایا, جبکہ وہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. ان کو امر دے دیا, ولایت دے دی, حکومت دے دی, جہاں جہاں پر اللہ کے نام پر کام ہو رہا ہو اور اس میں روح کا اثر نہ ہو, تو یاد رکھیے وہ فرد کے نام پر جائے گا. اور اللہ کبھی ایسے کو کہ جس پر روح کا غلبہ نہ ہوا ہو اپنے طرف سے منصب دینے کو تیار نہیں ہے, اپنی طرف سے منصب دینے کو تیار نہیں ہے. وہ مشہور آیت سورہ بقرہ کی جہاں پر جناب ابراہیم کی امامت کی بات کی جا رہی ہے, وہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے جب مختلف باتوں سے ابراہیم کو آزما لیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں لوگوں پر امام بنایا, اور ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت, کیا مالک تو میری ذریت کو بھی امامت دے گا, تو کہا لا ینال عہد الظالمین, ہمارا پوز ظالمین تک نہیں جائے گا. تو اللہ کی طرف کی امامت کبھی بھی, تو ان کو ولی بنایا تاکہ ظلم نہ ہونے پائے اور فقط اور فقط عدالت ہوتی جائے, عدالت ہوتی جائے, عدالت ہوتی جائے. ہم نے کہا یہ عدالت کیا چیز ہوتی ہے, جیسے ہی ہم نے یہ سوال کیا دوسرا سوال خود بخود ہمارے ذہن میں آ جائے گا, یہ دین کیا ہوتا ہے. تو سمجھانے والوں نے سمجھایا دین یہ ہوتا ہے کہ بابرکت شخصیتوں کو یاد کر لینا ان کی ولادت کے دن اور ان کی شہادت کے دن. اچھا یہی ہو گیا. ہاں ظلم, اگر تم طاقتور ہو تو تم سے ظلم نہیں ہوگا اور کمزور عدالت کر نہیں سکتا. کیا بہت ہی اچھا ڈیفینیشن آ گیا. شیطان بھی اس ڈیفینیشن سے راضی ہے کہ طاقت ہو تو ظلم نہیں ہے اور ظلم ہے تو کمزور کا حق ہے. تم کو وہ ملا جس کے تم مستحق تھے, ہم نے وہ کیا جس کے ہم مستحق ہیں. تو جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ عدالت ہے اور جو تم کہتے ہو وہ ظلم نہیں ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز. ہیڈز آ گیا تو میں جیت گیا, ٹیلز آ گیا تو تم ہار گئے. یہ عاقل انسان کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ عاقل انسان کر رہے ہیں. یہ فسادات جو ہو رہے ہیں جو کمزور مارے جا رہے ہیں, یہ لنچنگ جو ہو رہے ہیں جو کمزور مارے جا رہے ہیں, یہ ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز نہیں ہے. خاموش ہو جاؤ کہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. حسین اگر خاموش ہو جاتے کیونکہ بڑے طاقتور لوگ تھے, بڑے طاقتور لوگ تھے تو آج یہ ہم مجلس میں بیٹھتے ہی نہ. ارے طاقت کیسے بڑے ہو جاتی ہے, اللہ کو ہم بڑا کہتے ہیں نا, اللہ اکبر کہتے ہیں ہم, اللہ سب سے بڑا ہے, پھر کون آ گیا بڑا. تو بولے وہ تو اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں وہ تو قیامت کے دن کا اللہ ہے, کبھی دنیا کا اللہ بھی بتلا ڈالو. ارے اس کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے, سلوات بھیجے بھر محمد والے محمد. آپ بھی کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں دنیا کے خدا کو بتلاؤ. ارے دنیا کے خدا آپ کو نہیں معلوم کہ کون ہے کیا, وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں, ہمارا اللہ تو دکھتا نہیں ہے نا, وہ لوگ تھوڑی نہیں, وہ لوگ تو دکھتے ہی رہتے ہیں, آپ نہ چاہو تو بھی دکھتے رہتے ہیں. کیا پھر آپ نے نہیں سمجھا, یہی عوام کی کیفیت تھی جو فرعون کو دعوے ربوبیت میں لے آیا کہ میں تمہارا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بلند رب ہوں, میری طرف سے تم کو ہر چیز مل رہی ہے, یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے, یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. شاہ آف ایران رضا شاہ پہلوی سے ایک انٹرویو ہو رہا تھا 1970s میں, ارلی 70s میں, ظاہراً بی بی سی کا انٹرویو ہے. تو اس سے کہا گیا ہے کہ جو آپ اتنا بڑا ملک ہے آپ کا اور اس میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, سبھی لوگ خوش ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں ہوں, اس مدت کے لیے جس میں میں حکومت کر رہا ہوں, یہ سب اچھائیوں کا, یہ فراوانی کا, اس کا سب میں سبب ہوں, جب تک میں زندہ رہوں گا میں سبب رہوں گا. انا ربکم الاعلی, یہ نہیں ہے 3400 سال پہلے فرعون نے کہا تھا, 1400 BC میں لگ بھگ جناب موسیٰ کے دور میں, نہیں 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 نہیں, آج تک چلتی آ رہی ہے, پرمپرا ٹوٹی نہیں ہے, سلسلہ جاری ہے. اس لیے کہ جو چیز فرعون کو ورغلاتی تھی
وہ چیز آج بھی لوگوں کو ورغلاتی ہے، وہ چیز ہمیں بھی ورغلاتی ہے. وہ چیز نفس، ان نفس الامارتن بسو اللہ ما رحم ربی، یہ نفس، یہ دنیا طلب نفس، یہ تو فقط حکم کرتی ہے برائی کا، برائی کا حکم کرتی ہے. مگر وہ کہ جو اللہ رحمت کر دے، جہاں جہاں پر خیر اچھائی اپنی چھوٹی سی چھوٹے مقدار میں آپ کو اگر نظر آ جائے تو سمجھ لینا اس کا سورس خدا ہی ہے. کل بھی اشارہ کیا تھا، اس کی اور تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ آگے کے مجالس میں. ہر حتیٰ کوئی ظالم سے بھی اگر اچھائی سرزد ہو رہی ہے نا، تو وہ فطرت ہے اس کے اندر جو کبھی کبھی ظاہر ہو رہی ہے جو اللہ نے ڈالی تھی. وہاں پر بھی آپ کو اللہ نظر آ جائے گا، کہیں گے کہ کوئی ظالم کیا ہمیشہ ظلم کرتا ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کو بنایا نہیں گیا، اس کو بنایا گیا ہے کبھی ظلم نہ کرنے کے لیے، اس کو بنایا گیا ہے کبھی ظلم نہ کرنے کے لیے. وہ ہر وقت اگر ظلم کر بھی رہا ہے تو وہ اس کا اوریجنل کلر نہیں ہے، اس کا آرٹیفیشل کلر ہے جو جبرن وہ اس نے ایک اپنے لبادے کے طور پر پہن لیا ہے. اس کی فطرت اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے، اور کبھی اگر اچھائی کرتا ہے اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، تو وہ اچھائی مٹ نہیں پائی ہے، ورنہ وہ بھی جگہ دیکھ لی گئی ہے کہ جہاں کے اوپر حکومت کے لیے باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے، بھائیوں کو قتل کیا ہے، تاریخ میں موجود ہے. نارملی نہیں ہوتا کیونکہ وہاں سے چیلنج نظر نہیں آتا. انسان کی دنیا اگر مقصد ہو تو کسی کو بخشنے والا نہیں ہے. ہارون کا مشہور جملہ ہے جو ہارون مامون کو کہتا ہے کہ جب ساتویں امام امام کاظم علیہ السلام صلوات بھیجے محمد والے محمد کی جو احترام اور عزت مامون دیکھتا ہے، تو ان کے چلے جانے کے بعد دربار سے اپنے باپ ہارون سے پوچھتا ہے کہ بابا میں نے آپ کو ایسی عزت کسی کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کہتا ہے یہ جو ہم مقام پر بیٹھے ہیں نا وہ ان کا مقام ہے، یہ جو ہم مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، باپ بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ ان کا مقام ہے. مگر یاد رکھ لے، اگر اس مقام کے لیے تو بھی نظر کرے گا تو میں تجھ کو بھی بخشنے والا نہیں. الملک و اقیم، حکومت کرنے والا اولاد نہیں رکھتا. یہ الفاظ ہے اس کے، الملک و اقیم، جو حکومت کرتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے. حکومت پر آئے گا تو اولاد کو بھی نہیں بخشوں گا. مامون سے پوچھا گیا کہ تُو نے اپنا یہ تشیعوں کا رنگ جو کبھی کبھی تیرے میں ظاہر ہوتا ہے وہ کہاں سے لیا؟ تو کہتا میرے باپ سے لیا ہوں. دونوں نے قتل کیے، ساتویں امام کو ہارون نے اور آٹھویں امام کو مامون نے قتل کیا، لیکن یہی عنوان سے الملک و عقیم، حق اگر ان کا ہے ہمارے بیٹے کا ہوتا تو اس کو بھی نہ چھوڑ دے. یہ ملک ہمارے لیے بڑی چیز ہے. ہارون کہا کرتا تھا بس بادلوں کو دیکھ کر جاؤ کہیں بھی برس لو، اس کا ٹیکس، اس کا خراج تو میرے پاس ہی آنے والا ہے. یہ بڑا ملک، بہترین افراد کو جن کی بزرگی اور عظمت کو قبول کرتے تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا. یہ دنیا ہے، چند روز کی دنیا کے لیے، پھر چلے گئے، مر گئے، خود بھی آئے اور چلے گئے. کس لیے آئے تھے نہیں پتا، کس لیے چلے گئے نہیں پتا، یہ بھی نہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ اچھائی کو سمجھ نہیں سکتے تھے. حجت تو وہیں پر ہے، اللہ فطرت کو پکڑ لے گا، بولے گا یہ چیز اس میں سے کہاں سے تم لے آئے، تو کہیں گے کہ ہم نے کچھ چیز دیکھی اور کچھ چیز نہیں دیکھی. شیطان بھی وہیں پر گیا، فرشتوں نے بھی وہیں پر سوال کیا، آدم کو دیکھا، آدم کی خوبیوں کو پورا فرق نہ سکے. فرشتوں نے کہہ دیا کہ اے مالک تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا، لیکن پھر قبول کر لیا، سجدہ ریز ہو گئے. شیطان نے تو سجدہ بھی نہیں کیا،
کہا کہ اس پستیز کو میں کہاں سے سجدہ کروں؟ تو انہیں تو اس کو مٹی سے بنایا ہے اور میرے کو آگ سے بنایا ہے. وہ دوسرا روح نہ فرشتے دیکھ پائے اور نہ شیطان دیکھ پایا. جو اللہ نے روح پھونکی وہ نفق تو فی ہے میرے روح, اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم سجدہ ریز ہو جانا. تو روح کا کمال فرشتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا, روح کا کمال شیطان کو بھی نہیں سمجھ میں آیا. فرشتے کیونکہ ذاتی غرض نہیں رکھتے تھے سجدہ ریز ہو گئے, شیطان کیونکہ مادی تھا جنوں سے تھا ذاتی غرض رکھتا تھا اس لیے سجدہ ریز نہیں ہوا. اب ہم بولیے حقیقت کے سامنے ہم آدھی حقیقت کو دیکھیں گے, آدھی کو نہیں دیکھیں گے, تو ہمارا حال شیطان کے ساتھ ہوگا یا ان کے ساتھ ہوگا جو اللہ کو پوری طریقے سے مانتے ہوئے اس کے علم کو اپنے لیے حجت سمجھتے رہے. آدھا علم لے کر زندگی گزاریں گے تو دنیا کی زندگی محدود ہو کر رہ جائے گی, آخرت سے ربط نہیں ملے گا. میں کل کی مجلس میں انشاءاللہ اس کا ربط برابر طور پہ پیش کروں تاکہ آپ یہ نہیں بولے کہ بھئی ایسی گلی میں اندھیری لے جا رہے ہیں کہ جہاں پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. گلی اتنی اندھیری نہیں ہے, اندھیرا اپنے میں ہوتا ہے اس لیے ہر چیز اندھیری دکھتی ہے. یہی اجالے کو لانے کے لیے تمام انبیاء نے کوشش کی, یہی ان اجالوں کو لانے کے لیے انسانی زندگیوں میں تمام ائمہ نے تاریخ میں کوشش کی. یہ اجالا دینا چاہ رہے تھے, یہ نور تھے, یہ ہم کو نورانی کرنا چاہ رہے تھے, ہم کو ظلمتیں پسند آنے لگی اور انہی ظلمتوں کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ یزید لوگوں کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معاویہ نے یزید کی بیعت لے لی ان سے اور وہ مرتے ہی یزید تخت پر آ گیا. کل کی مجلس میں میں نے اشارہ کیا تھا, آج کی مجلس میں اس کو لے کر بات آگے بڑھتا ہوں. امام حسین اعلان کرتے ہوئے مدینہ چھوڑتے ہیں کہ میں بیعت نہیں کر رہا ہوں, صاف بولتے ہوئے کہ امت پر اگر یزید جیسا حکمراں ہو جائے گا تو ہم کو اسلام کو خدا حافظی کر دینی پڑے گی. اس کو تو وہ دنیا ہی نہیں معلوم کہ جو اللہ کی دنیا ہے, یہ تو مادی دنیا جانتا ہے, شراب کی دنیا جانتا ہے, کباب کی دنیا جانتا ہے, لذتوں کی دنیا جانتا ہے. اسے کیا معلوم روح کی لذتیں ہوتی کیا ہیں جو فنا ہی نہیں ہوتی, جو فنا ہی نہیں ہوتی, جو سجدوں میں مل جاتی ہیں, رات کی عبادتوں میں مل جاتی ہیں, کمزوروں کی مدد کرنے سے مل جاتی ہیں, یتیموں کا سہارا بننے سے مل جاتی ہیں, وہ کیا جانے. اب جب اس کو میں قبول کر لوں تو پھر یہ سب چیزیں روک دوں گا اور میں اس کا حصہ بننے والا نہیں ہوں. مدینے سے نکلتے ہیں, مکے پہنچتے ہیں, لگ بھگ چار مہینے سے کچھ زیادہ مدت کے لیے وہاں پر رہتے ہیں. اس اثنا میں خطوط کا سلسلہ عراق سے شروع ہوتا ہے, اکثر خطوط آتے ہیں امام کو مکے میں, تمام کے تمام خطوط مکے میں آتے ہیں لیکن اکثر جو آتے ہیں وہ کوفے سے آتے ہیں, کچھ بصرے سے آتے ہیں اور کچھ اور چھوٹے شہروں سے آتے ہیں عراق کے. لیکن عراق والے امام کی اس خبر کو سن کر کے, امام نے انکار بیعت کیا ہے, امام کو اپنے طرف بلانا چاہ رہے ہیں. ان چار مہینوں کی مدت میں امام نے مکے والوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی. مکے کی خصوصیت میں آپ کو بولوں کہ مکے نے کیونکہ مدینے میں رسول جانے کے بعد انصار سے مدد لے کر مکے کو فتح کیا تھا, گھر سے اس کے بعد رسول نے سب کو آزاد کر دیا, کسی کو غلام نہیں بنایا, ابو سفیان کے گھر کو پناہ گاہ بنا ڈالی, سب کرنے کے باوجود ان کو یہ تھا کہ ہم تو مدینے والوں کے مقابل میں, انصار جو ہمارے مقابل میں بہت ہی پست تھے, ہم تو بلند تھے, یہ پست تھے. رسول نے پست لوگوں کا سہارا لے کر ہم پر غلبہ کر لیا. تو وہ رسول کو کیسے قبول تو کر لیے ہیں, مجبور تھے, لیکن اندرونی طور پر کبھی بھی رسول اور آل رسول سے راضی نہیں رہے. وہ شرک کا جو ذہن میں مقام تھا وہ باقی رہا. مولا کی بھی خلافت کو کتراتے کتراتے قبول کیا انہوں نے, جو بیعت ہوئی تھی مولا متقیان کی مدینے والوں نے خوشی سے کر لیا, مکے والوں نے مجبوراً ایسے جیسے کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کر لیا. تو اب جب مکے میں امام حسین جا کر بات کرتے ہیں تو سپورٹ جو مولا کو بڑی مشکل سے ملا تھا, ایسے حالت میں جبکہ بنی امیہ نے طاقت کو تھام لیا تھا, نہیں ملا. ادھر سے جب خطوط آنے لگے کوفے سے تو امام نے مسلم ابن عقیل کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور کوفے میں حالات کا جائزہ لے کر مجھ کو خبر کرو. وہاں کے حالات کو سمجھنے کے بعد میں اپنا ارادہ بناؤں گا. یہ کہہ کر وہ روانہ ہوتے ہیں. تقریباً یہ وسط ماہ رمضان ہے. جاتے ہیں مستقیم مکے سے کوفہ نہیں جاتے کیونکہ پہچان لیے جائیں گے. مکے سے جاتے ہیں مدینہ, مدینہ سے پھر کوفے کی طرف جاتے ہیں. وہ بھی وہ راستہ لیتے ہیں کہ جو عام راستہ نہیں ہے, کیونکہ اگر عقیل جا رہے ہیں مسلم ابن عقیل تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوفے کو کوئی مقصد سے جا رہے ہیں, کیونکہ ہاشمین کے امام حسین کے نزدیک کی لوگوں میں سے. تو چھپتے چھپاتے جانا ضروری تھا. ڈائریکٹ مکے سے نہیں گئے, مدینے گئے, مدینے سے دو لوگوں کو لیا اور ایک کوئی ایسا راستہ اختیار کیا کہ جو عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا. وہ راستہ ان کا کہیں ان کو نہیں پہنچایا, راستہ بھٹک گئے. اس حالت میں مسلم آ گئے کہ دو ساتھی مر گئے, انتقال ان کا ہو گیا اور مسلم کسی شکل سے اپنے آپ کو کسی بستی تک پہنچا سکے. وہاں سے خط لکھا یا امام میں نے کوشش تو کی لیکن حال یہ ہوا کہ ہم نے راستہ کھو دیا اور اس کے بعد میرے دو ساتھیوں کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کسی اور کو انتخاب کر لیں, آپ کسی اور کو انتخاب کر لیں. امام کا دو جملے والا خط. کہا کہ تم ڈر رہے ہو اس لیے بہانہ بہانا رہے ہو, تم سفر کو آگے بڑھاؤ والسلام, رکنا نہیں ہے. گرچہ وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ بہانہ بنا کر رک جاؤں, امام نے کہا نہیں جاؤ, اور زیادہ گفتگو بھی نہیں کی, دو جملوں میں بات ختم کر دی. تمہیں جانا ہے, تم ڈر رہے ہو, اور جاؤ اور یہ کام کرو والسلام. مسلم پہنچتے ہیں, مسلم پہنچتے ہیں, ظاہراً شوال کی ابتدائی تاریخ ہے, اور لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے اور عموماً لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں اور ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جب بیعت کر لیتے ہیں تو مسلم خط لکھتے ہیں کہ یا امام, یہاں پر فضا سازگار ہے, لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور آپ کے آنے کے منتظر ہیں, آپ یہ خط ملتے ہی حرکت کریں. اس خط کے لکھنے کے 27 دن بعد مسلم شہید ہو جاتے ہیں. کیسے زمانہ پھر جاتا ہے, بدل جاتا ہے. 27 دن میں جو ساتھ دینے کو تیار تھے وہ ساتھ دینے سے اب انکار کرنے لگتے ہیں. ابتدا جب مسلم پہنچتے ہیں تو ظاہراً مختار کے گھر پر رکتے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے حالات تنگ ہونے لگتے ہیں, مختار بھی قید میں آ جاتے ہیں, اس کے بعد کے حالات ہوتے ہیں کہ ہانی ان کو اپنے جگہ پر رکھتے ہیں. ہانی ابن عروہ, کسی طریقے سے پتا چل جاتا ہے کہ ہانی کے پاس یہ ہے موجود. درمیان میں ابن زیاد ہانی کے یہاں آتا ہے جب اس کو اطلاع نہیں ہوتی کہ کہاں ہے مسلم, اور اس بات کے اوپر اتفاق ہوتا ہے کہ جب وہ آئے ہانی کے عیادت کے لیے تو مسلم پیچھے سے حملہ کر دے. جب وہ آتا ہے, آ کر بیٹھتا ہے, اس کے بعد چلا جاتا ہے, مسلم حملہ نہیں کرتے. پوچھا جاتا ہے کیوں حملہ نہیں کیا, مسلم کہتے ہیں کہ رسول سے حدیث ہے کہ مسلمان پیٹھ سے حملہ نہیں کرتا. وہ جس جگہ بیٹھا تھا مجھے پیٹ پہ حملہ کرنا پڑتا تھا, میں پیٹ سے حملہ کرنے والا نہیں ہوں, رسول کی روایت زیادہ مہم ہے بنسبت دشمن کو ختم کرنے سے. اللہ کے طریقے پر کام ہوگا تو پھر دشمن پر غلبہ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. یہ شان ہے روش خدا اور رسول کو قبول کر کر اپنی جان پر کھیلنے کی. پتا چل جاتا ہے, ہانی کو بلایا جاتا ہے, ہانی کو پیٹا جاتا ہے دربار میں کہ تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو. وہ کہتے ہیں کہ میں حوالے کرنے والا تو نہیں ہوں, میں بہت کر سکتا ہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے گھر میں ان کو پناہ نہ دوں. کافی مدت ہو جاتی ہے, ہانی کے قبیلے والے دربار کے اطراف جمع ہوتے ہیں. ابن زیاد کہتا ہے قاضی شرعی سے کہ جا کر بول دو کہ ان کو کچھ نہیں ہوا. قاضی جا کر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, وہ قیدیت سے ہیں. قاضی کی عزت رکھتے ہوئے قاضی شرعی کے لوگ چلے جاتے ہیں, حالانکہ جھوٹ کہہ رہا تھا. آپ دیکھتے جائیے روح کا کام نہ ہونا اور جھوٹ کا آنا, جھوٹ روح کا کام ہونا اور فریب نہ دینا, یہ کس حد تک جھوٹ نزدیک ہے. مسلم فریب کر کر حملہ نہیں کرتے اللہ کے لیے, یہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے. قاضی ہے جھوٹ نہیں بولے گا, عدالت تو اس کی شرط ہے, لیکن جھوٹ بولتا ہے. پیٹا جاتا ہے, ناک سے خون جاری ہے, سر زخمی ہے, مسلم نکلتے ہیں ہانی کے گھر سے, کسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں ایک عورت کے گھر کے سامنے, وہ جب دیکھتی ہے کہ یہ پر بیٹھے ہیں کہتی ہے کہ آپ میرے گھر میں آ جائیے. کچھ مدت تک, کچھ دنوں تک وہ ان کے گھر میں رہتے, لیکن زیادہ مدت نہیں ہوتی, اس کا بیٹا اور جاسوس کسی طریقے سے پتہ لگا لیتے ہیں. اس کا بیٹا کہتا ہے لوگوں سے کہ اس قسم کا, اس قیافے کا شخص ہمارے یہاں کچھ دن سے مہمان ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے, بلاخر محاصرہ کر لیا جاتا ہے, مسلم باہر نکلتے ہیں, جنگ شروع ہوتی ہے. ان کے تعداد دیکھیے, اور اکیلے مسلم جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے مسلم تلوار چلاتے ہیں, تھک کر دیوار کا سہارا ٹیکا لے کر رکتے ہیں, محاصرہ ہو جاتا ہے, مسلم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. دربار پر لے جانے کے بعد جو پہلا سوال ہوتا ہے مسلم سے کہ تم امام کی حرکت سے اپنے آپ کو دور کر لو, یہ کہہ دو کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. روش یہ ہوتی ہے کہ ان کا اگر اپنا ہو جائے تو سب سے اچھی چیز ہے, ان کا اپنا ہو جائے تو سب سے اچھی چیز ہے. تو پہلا آفر یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو حسین سے الگ کر لو, اپنے آپ کو بری کر لو امام حسین کی حرکت سے, میں اس سے اب کوئی تعلق نہیں رکھتا. انکار کر دیتے ہیں مسلم, انکار کر دیتے ہیں. تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مار ڈالا جائے گا. تو کہتے ہیں راضی ہوں, فقط مجھے وصیت کی مہلت دی جائے, مجھے وصیت کی مہلت دی جائے. سب سے نزدیک فرد جو دربار میں تھا وہ عمر سعد تھا. عمر سعد سے وصیت ہوتی ہے مسلم, مسلم نے اخیل کہتے ہیں میرا کچھ قرضہ ہے جو کوفے میں ہو گیا ہے, میرا مدینے میں مال ہے, وہ مال وہاں سے لے کر یہاں پر میرا قرضہ ادا کر دینا. شاید چھوٹا موٹا قرضہ تھا, شاید کچھ دن جو کھانا کھا لیا تھا اس عورت کے گھر, شاید اس کو قرضہ سمجھتے ہوں گے. مر رہے ہیں لیکن وہ چھوٹی سی رقم کا خیال ہے کہ وہ قرضہ ادا ہو جانے چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں جب مجھے مار ڈالا جائے تو مجھ پر نماز پڑھ کر مجھے دفنا دینا, اور تیسرے امام کو کہہ دینا کہ اب نہ آئے. امام کو کہہ دینا کہ اب نہ آئے, حالات بدل گئے ہیں. یہ اطلاع وصیت کی عمر سعد ابن زیاد کو دے دیتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بریر کو, کہ جس کو لڑتے وقت زخمی کیا تھا مسلم نے, اس کے ہاتھ میں تلوار دی جاتی ہے, انہوں نے تجھے زخمی کیا تھا, اب تجھے اختیار ہے کہ تو ان کا سر کاٹ دے. محل کے چھت پر لے جایا جاتا ہے, مسلم کو کھڑا کر کر پہلا وار کرتا ہے تو مسلم بری طرح زخمی ہوتے ہیں, مگر پلٹا کے کہتے ہیں یہ کیا مار رہا ہے, یہ تو خراش ہے. جس کی روح عظمت پا لیتی ہے بدن کی مار خراش نظر آتی ہے, دوسرا حملہ کرتا ہے تو شہادت نصیب ہو جاتی ہے, ہانی کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے اور خطرے سلطان سے, سلطنت سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ شہادت مسلم سے کربلا کی شہادتیں جڑ جاتی ہیں, اور وہ بلندی جو مسلم نے ظاہر کی ظالمین کے سامنے وہ کربلا میں ہم کو نظر آتی ہے. وہی کیفیت جو آخر میں جا کر رزن بخضائق وہ تسلیمن لامرک لا معبود سوا کا پر ختم ہوتی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْخَلِبُونَ.